بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، ایک اصول ایک جگہ بیان فرمایا گیا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر ایمان لانے کے بعد میں کلمہ کفر بولے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن ایک صورت ہے کہ اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر بولنے پر، یا ایسا کوئی کام کرنے پر جو کہ اسلام میں کفر سمجھا جاتا ہے، جیسے بت کے سامنے سجدہ کر لینے پر وغیرہ وغیرہ، فرمایا کہ اگر اس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان میں مطمئن ہے، یعنی وہ دل سے مومن ہی ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے اس کو کہنا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی اس میں اجازت ہوگی اس کو. اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر اور اس کے دل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے بالکل مومن ہے، مطمئن ہے، اور اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا، تو ویسا آدمی کافر قرار نہیں دیا جائے گا. ہاں، لیکن جو آدمی زبان سے کلمہ کفر کہتے ہوئے یا کام کفر کا کرتے ہوئے دل سے بھی ادھر مائل ہو گیا، تو پھر اس کو کافر سمجھا جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اور فرمایا کہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دنیا کو ترجیح دے گا آخرت کے مقابلے میں، تو بھی ہم اس کو ایمان والا نہیں سمجھیں گے. وجہ اس کی، کلمہ کفر آدمی جو دل سے کہتا ہے، اس کی بنیاد وہی ہوتی ہے کہ اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. اس کے ضمن میں اللہ نے پھر ایک بات یہ بھی فرما دی کہ بحیثیت مجموعی استحباب دنیا، دنیا کو محبوب سمجھنا آخرت کے مقابلے میں، یہی آدمی کو اصل کافر بناتا ہے. بہت مرتبہ ہم لوگوں کو کلمہ کفر کہنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ ہے استحباب دنیا، دنیا کو زیادہ محبوب سمجھنا آخرت کے مقابلے میں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آخرت کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں جینا ہے، اپنے آخرت کو بچانا، آخرت کے عذاب سے بچانا، اللہ کے ناراض ہونے سے بچانا اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ میں پھر دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. قیامت کے دن جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہر آدمی اپنے نفس سے زیادہ لڑ رہا ہوگا. لوگ لوگوں سے لڑتے ہیں نا کہ اپنے اپنے حقوق کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تجادلوا عن نفسها، وہ اپنی جان سے ہی زیادہ لڑ رہا، اپنے نفس سے لڑائی کر رہا ہوگا کہ کم وقت اتنی سب باتیں تجھے معلوم تھیں آخرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے ساری باتیں تیرے سامنے آ گئی تھی، تو کیوں تو جو ہے نا پھر دنیا میں اپنے نفسانیت کے مطابق کرتا رہا، آج دیکھ کس کا نقصان ہو رہا ہے، کس کو بھگتنا پڑے گا، تجھے بھی بھگتنا پڑے گا، تیرے ساتھ مجھے بھی بھگتنا پڑے گا. نفس اور روح جو ہے یہ آپس میں لڑیں گے، اس وقت ہمارے اندر نفس اور روح کا ٹکراؤ رہتا ہے ہمیشہ. ایک طرف جو ہے نفس ہے اور شیطان ہے، ایک اور چیز ہے، اور دوسری طرف روح ہے اور عقل ہے، تین تین ہے وہ، مجھے اس وقت دو دو یاد آ رہے ہیں. یہ تین تین کا گروپ ہے ہمارے ان سائڈ میں، باہر سے جو ہے نا جیسے شیطان آ جاتا ہے ویسے دوسری چیز آ جاتی ہے. تو فرشتہ ہے، نفس ہے، روح ہے اور عقل ہے اور فرشتہ ہے، یہ تین ایک سائڈ میں ہیں، اور نفس ہے اور شیطان ہے اور ایک اور چیز ہے یاد نہیں آ رہا مجھے، تو یہ تین کا گروپ ہے. ان کے آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے اندر. یہ تین جو ہے نا برائی کی طرف لے کے چلنے پہ رہتے ہیں، ایک باہر سے دو اندر سے، اور وہ تین جو ہے نا بھلائی کی طرف لے کے چلنے پہ رہتے ہیں، ایک باہر سے دو اندر سے، اور وہ لا یزال الحرب بینہما، ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی رہتی ہے. تو کل قیامت کے دن ہوگا یہ کہ آدمی اپنے نفس سے سب سے زیادہ لڑ رہا ہوگا، اور اللہ پاک کے پاس یہ حساب ہوگا کہ تو وفا کل نفس ما عملت، ہر نفس نے جو کیا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ اکیلے امت تھے، یعنی ان کو ایک آدمی مت سمجھو، یہ ایک آدمی نہیں تھے، یہ پوری امت تھے، اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرما بردار تھے، اور اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے. تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنے قلب کے اعتبار سے کسی طرف بھی مائل نہ رہے، صرف ایک ہی طرف اللہ کی طرف وہ جھکا ہوا رہے. ایسا آدمی ہی پورے دین پر چل سکتا ہے. اصل میں جو آدمی ذرا سا بھی لوگوں کی رعایت میں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, تھوڑا بھی اگر اس کے دل میں آیا, پھر وہ پورا دین پہ نہیں چل سکتا, کہیں نہ کہیں لوچ ہو جائے گی, گڑبڑ اس کو ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے اور دعوت دینے کے اصول میں ایک بات سمجھائی گئی, وہ یہ کہ اس میں حکمت بھی ہونا اور اچھی معزت بھی ہونا, اور بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت پڑے تو عمدہ طریقے پر بحث مباحثہ بھی کرنا. یہ تین اصول ہیں. عمدہ طریقے پر بحث مباحثہ یعنی دلیل سے اپنی بات کو ثابت کرنا اور دلیل سے دوسرے کی بات کو توڑنا. جو باطل فرقے والا ہے, غلط مسلک والا ہے, غلط دین والا ہے, اس کی بات کو دلیل سے توڑنا اور اپنی بات کو دلیل سے پیش کرنا, اس کو کہتے ہیں مجادلہ باللتی ہی احسن. یہ چونکہ صرف علماء کرام یہ کام کر سکتے ہیں, اس لیے ایسی دعوت کا کام صرف علماء دے سکتے ہیں, ایسی دعوت کا کام صرف علماء کریں گے. موعظۃ الحسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ میں کتنا بھی ترشرو اور بدتمیزی سے اور بے طریقے سے ہو رہا ہو, لیکن آپ اپنی بات کو طریقے سے اور سلیقے سے پیش کر دینا. اس میں صبر چاہیے ہوتا ہے, اس میں برداشت چاہیے, اور اس میں اپنی بات کو فوکس کرنا ہوتا ہے. یعنی مشتعل ہو گئے, بھڑک گئے, طبیعت بھڑک گئی اور آپ ایسے آدمی باہر ہو کے اس سے الجھنے لگ گیا تو بھی پھر کام نہیں ہوتا. اور پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جب بلائیں اللہ کی طرف تو اس کو حکمت کے ساتھ میں بلانا. حکمت کے ساتھ بلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کی موقع شناسی سے کام لینا, مردم شناسی سے کام لینا, یہ موقع اس بات کے بولنے کا ہے یا نہیں ہے, یہ آدمی کے سامنے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں دعوت میں حکمت نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ, پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ, دوست دوستوں کے ساتھ میں, اور اس کی وجہ سے آج بہت گڑبڑ, شکایتیں بہت ہوتی ہیں. بعض ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرو, یہ کرو, ایک سے چار مرتبہ, چھ مرتبہ, آٹھ مرتبہ, دس مرتبہ, بچے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. پھر تو جو بات ان کی سننے کی بھی ہے وہ بھی نہیں سنتے. کیوں؟ اس واسطے کہ حکمت نہیں ہے. ماں باپ کا کام بولنے کا ہے, وہ بولیں گے, لیکن ان کو بھی حکمت سے کام لینا ہوتا ہے کہ یہ موقع بچہ سنے گا نہیں سنے گا اس بات کو, یہ موقع بولنے کا ہے کہ نہیں ہے, یہ بچہ ہے کس مزاج کا, اس کو کس انداز میں بولنا چاہیے. تو جیسے یہ بات پیرنٹس کے لیے ہے, ایسے ہی یہ بات جو ہے نا دوستوں کے لیے بھی ہے, اور ایسے ہی یہ بات عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. عام طور پر منکرات کا ذکر تبلیغ والے اسی لیے نہیں کرتے ہیں. تبلیغ میں حالانکہ منکر مستقل کام ہے, شعبہ ہے دین کا, کہ جیسے آپ اچھا کام کرنے کے لیے بولنا ہے, ایسے ہی برا کام نہیں کرنے کے لیے بھی بولنا ہے. اور جیسے اچھے کام کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ 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 اچھے کام ہیں ان کو کرو, تو ایسے برے کام کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ 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 برے کام ہیں ان کو نہ کرو. مگر چونکہ سامنے والوں کے اندر یہ استعداد نہیں ہے کہ اگر چونکہ زیادہ لوگ برائی میں مبتلا ہیں, کوئی مجموعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ آٹھ دس برائیاں نہ گنائی جا سکتی ہوں کہ آپ میں یہ برائی دکھ رہی ہے آپ میں, چونکہ دکھ رہا اتنا اندر کا جو ہے وہ تو ہے ہی, لیکن باہر میں بہت برائی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب اگر یہ کرنے لگیں گے لوگ کہ بھائی یہ برائی ہے یہ مت کرو, یہ برائی ہے یہ مت کرو, یہ برائی ہے یہ مت کرو, تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ضد آ جاتی ہے اور چڑ آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے نہیں عن المنکر یہ بھی علماء کرتے ہیں, اور یہ علماء کے ذمے ہیں. بعض علماء یہ نہیں کرتے, وہ برائیوں کو سنانا نہیں چاہتے کہ لوگ پھر برا مانیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, اور لوگ جو ہے نا مخالف ہو جائیں گے, نوکری سے نکال دیں گے, امامت سے نکال دیں گے, خطابت سے نکال دیں گے, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. عالموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کریں, ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کریں, اور پھر ان کو دلیل سے بتائیں کہ یہ برائی کیوں ہے, قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, اور پھر اس کے بعد میں اس کو سمجھایا جائے کہ یہ دیکھو یہ برائی ہے, اور دس نیکیاں کرانے کے مقابلے میں ایک برائی سے بچانا بڑی بات ہے. اگر ایک آدمی دس نیکیاں کر رہا ہے, اس کے ساتھ ایک برائی کر رہا ہے, تو وہ ایک برائی جو ہے نا وہ دس نیکیوں پہ بھاری ہو جا سکتی ہے. آدمی پھر بھی فاسق کہلائے گا, برا گنہگار کہلائے گا. جیسے لوٹے بھر پانی کے اندر اگر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں گے تو حکم پیشاب والا لگ جاتا ہے. یہ نہیں بولیں گے کہ پانی بہت زیادہ ہے لہذا اس پیشاب سے کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے, نہیں, ایک قطرہ پیشاب سے پورا پانی پیشاب کے حکم میں آ جاتا ہے. اس لیے دین میں جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی بیان کیے گئے, جو نہیں کرنے کے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے, لیکن نہیں کرنے کے کاموں کو اولیت حاصل ہے, یعنی ان کا مقام پہلے ہے کہ یہ یہ کام نہیں کرنا ہے, اس لیے منکرات سے بچنا ہوتا ہے. تو حکمت کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا ہے. اسی وجہ سے اس میں بڑا حصہ جو دعوت کا ہوتا ہے وہ اہل علم حضرات کا ہی حق بنتا ہے, دوسروں کے قابو میں نہیں آتا. درمیان کا چھوٹا سا حصہ عام لوگوں کے لیے اس کے وہ کھولا ہوا ہے کہ تم معروفات کے اعتبار سے, ترغیب کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے تھوڑی سی دین کی بات رکھ دیا کرو، اس طرح لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا کرو، ورنہ یہ اصول اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں یہ تین چیزیں ملحوظ ہونی پڑتی ہیں۔ آخر میں بالکل سورہ مومن، سورہ مومنون کے آخر میں سورہ مومنون پڑھا گیا، اس کے بعد پھر سورہ نور کی بھی دعا دو رکوع پڑھے گئے، وہی پونے دو پارے حسب سابق جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ تو سورہ نور کے آخر میں، سورہ مومنون کے آخر میں ایک مضمون ہے، شروع میں بھی کافی مضامین ہیں، آخر میں جو ہے اللہ پاک نے آخرت کا ایک خاص منظر بیان فرمایا ہے، اس کو نقل کر دیتا ہوں صرف۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے سے سنا دوں، جب آدمی کے پاس موت آتی ہے تو اس وقت آدمی اپنی حقیقت کو، یعنی اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے کہ میرا انجام کدھر ہے، میں زندگی میں کیا کرتا رہا، مجھے کدھر جانا ہے۔ اس وقت آدمی کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس کر دیجئے، موقع دے دیجئے، میں کچھ نیک عمل کر لوں گا اور اب نہیں کروں گا برائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بات ہوگی جو وہ کہہ رہا ہوگا، لیکن یہ بات سنی نہیں جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ آدمی کو موقع دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے نازک بات ہے کہ چانس صرف ایک ہی ہے، بار بار موقع نہیں ملے گا انسان کو دنیا میں آنے کا اور کام کرنے کا۔ اس لیے فرمایا انہا کلمتن ہوا قائل ہوا، ایک بات ہے جو وہ کہے گا جو نہیں سنی جائے گی۔ اور یہاں تو نہیں، دوسری آیت میں اللہ نے ایک بات فرمائی، دنیا میں آدمی نے جو کام کر لیا وہ اس کی کیپیسٹی ہے، وہ یعنی اگر ہم ان کو دنیا میں دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیں گے تو وہی کرنے والا ہے جو وہ کرتے رہا تھا، اس کے اس کہنے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، بھول جائے گا۔ پھر وہ سخت سے سخت موقع پر آدمی توبہ کر لیتا ہے، معافی چاہنے لگتا ہے، لیکن جیسے حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر وہی رفتار بیلنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایک مرتبہ آدمی کو سمجھ جانے اور عمل صحیح کر لینے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا کچھ نہیں رہے گا، ہر ایک اپنا اپنا ہے، فلا انصاف بینہم نہیں رہے گا۔ یہ رشتے جو ہیں بعد میں آدمی کے ذہن میں آئیں گے، اور یہ رشتے ایمان ہونے کے بعد کام آئیں گے۔ اگر ایمان والا ہے، اس کی اولاد بھی ایمان والی ہے، وہ بھی ایمان والا ہے، تو پھر یہ رشتے داریاں آپس میں کام آئیں گی۔ لیکن ویسے فی نفس یہ انصاف جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی میاں کے کام نہیں آئے گی، میاں بیوی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ مانگ سکیں گے۔ بس عمل کے وزن کا اعتبار ہوگا، جس کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے پڑ گئے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ نقصان اٹھائیں گے بھی تو ایسا ایسا نہیں اٹھائیں گے، فرمائیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈالتے ہی ان کے چہروں کو آگ لپیٹ لے گی اور ان کے چہرے جھلسا دے گی، خال اتر جائے گی ایک دم۔ اور جبکہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے آدمی کی باڈی بہت بڑی کر دی جائے گی، کیونکہ جہنم اتنی زیادہ تیز ہے کہ ہم جیسے یہ 6 فٹ کے اگر ڈالے نا تو ڈالنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گئے۔ تو اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں ڈالنے سے پہلے جو بڑا بنایا جاتا ہے، ایمان والوں کا تو نہیں بتایا گیا، کافر کا بتایا گیا کہ کافر کو ڈالنے سے پہلے اتنا بڑا کیا جائے گا کہ اس کا ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ایسے 32 دانت اس کے حساب سے چہرہ منہ بنے گا، اس کے حساب سے پوری باڈی بنے گی، اور جیسے ان کو ڈالیں گے تو اس کو بھی ایک دم کھال جو ہے نا کھال اتار دے گی، ڈالتے ہی اتنی تیز آگ ہے وہ کہ اس دنیا سے 70 گنا زیادہ، تو اس کی ویسی آگ ہے خام خواہ زیادہ بغیر تیز والی بھی، تو وہ جب اتار دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر دوبارہ صحیح کریں گے، پھر وہ اس کو جھلسائے گی، پھر دوبارہ صحیح کریں گے، پھر وہ اس کو جھلسائے گی، اور یہ سلسلہ بنا دیا جائے گا ان کا کہ جیسے جھلس کے ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ صحیح کر دی جائے، پھر وہ جلانا شروع کرے گی، پھر اس طریقے سے ختم کر دی جائے گی۔ یہ فرمایا کہ یہ ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے کہ ان سے یہ پوچھو کہ میری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی یا نہیں پڑھی جاتی تھی، جب میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، میرے احکام سنائے جاتے تھے، میرا مذہب بتایا جاتا تھا، تو میں کوئی کھیل تماشا ہوں کہ میرے ساتھ کھیل کیا جائے، تماشا کیا جائے؟ ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی قدرت، ان کی کبریائی، ان کا خالق ہونا، ان کا مالک ہونا، ان کا حاکم ہونا، جو چاہے وہ کر سکنا، اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، آدمی اس کو کیری نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے جہنم میں اس کی کھال جلے گی تو کیا میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی کہ نہیں آتی تھی، اور تم جھٹلاتے تھے اس کو، میری بات کو جھٹلانا معمولی بات تھی کوئی؟ وہ کہیں گے پروردگار ہماری محرومی ہے، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہمیں نکال دیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ذلیل ہو کے اس میں پڑے رہو، بات مت کرو، اپنا بات سنی جائے گی تم سے اور نہ تمہیں عزت دی جائے گی، ذلیل ہو کے اسی میں پڑے رہو. اور میرے نیک بندے جب میری طرف متوجہ ہوتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان سے ہنسی کرتے تھے، ان کی ہنسی ان کا مذاق، آج اس کا مزہ چکھ لو. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم الفائزون، ان کو میں نے یہ بدلہ دیا ہے صبر کرنے کی وجہ سے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ اس مصیبت سے بچا لیے گئے، بلکہ وہ جنت میں ہیں، وہ باغوں میں ہیں، وہ نعمتوں میں ہیں، رحمتوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اچھا تم کتنے دن رہے دنیا میں، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے تھے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے تھے، اتنے ہی رہ کے آئے تھے. وہ جو جہنمی ہیں ان سے پوچھا جائے گا اچھا کتنے دن رہے تھے، وہ جو مزے کرے تھے میری مخالفت کر کے، کہیں گے ایک دن کا کچھ حصہ رہے تھے ہم بس، یومن و بعد یومن، اور ہمیں تو صحیح اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنا رہتا، مصیبت میں کہاں یاد رہتا آدمی کو. بس العادین، جن کے پاس صحیح شمار ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعتاً تم دنیا میں تھوڑا ہی رہے تھے، کہہ رہے ہو تم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، لیکن دیکھا اگر جائے تو وہ تھوڑا ہی رہا. قال ان لبثتم الا قلیلا، کیونکہ آخرت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. وہاں کا ایک دن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں جو 1000 سال زندہ رہا وہ بھی ایک دن رہا، اور اگر جو 100 سال زندہ رہا وہ تو بعد یوم میں نہیں چھوا، وہ تو ایک دن کا کچھ حصہ ہی رہا. تو اللہ فرمائیں کہ واقعتاً تم بہت تھوڑا رہے، تو جب اتنا تھوڑا اس دنیا میں تمہارا قیام تھا تو اس تھوڑے میں میری مخالفت سے کیا مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، ہم تمہیں کوئی کام نہیں لگائیں گے، تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا، اپنی منمانی منچاہی کی زندگی گزار کے آ کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا سمجھا ہوا تھا تم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے ایسی عبث اور بیکار حرکت کرنے سے، ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ویسے کسی کو پیدا کر دیا الڑ گلڑ اور جیسے چاہے جیو اس کے بعد میں جیسے چاہے مرو، ایسا سمجھ رہے تھے تم. اگرچہ تھوڑے ٹائم کے لیے تم یہاں ہو، لیکن ایک بہت مقصد سے ہو، ایک کام سے ہو، جو کام تمہیں لگایا گیا ہے، کتنا ہی مجاہدہ کرنا پڑے، کتنی لوگوں کی سننی پڑے، لوگوں کے ساتھ بے عزتی برداشت کرنی پڑے، لوگوں کی ایذا رسانی برداشت کرنی پڑے، کچھ بھی ہو تمہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اسی لیے صاف طور پر فرما دیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا تو اللہ پاک اس کا حساب لینے والا ہے، اور ایسے کافر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ معاف کر دیجئے اور رحم فرما دیجئے، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. سبحانک اللہ.